بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا. إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت، رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے، جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی۔ وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ توبہ کی 20 سے لے کر 22 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے بہروز یاری گل۔ سامعین، ہماری یہ صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے اردو .sahartv.ir۔ वेबसाइट में आप रेडियो के ऑप्शन को क्लिक करें, लाइव ऑप्शन को क्लिक करें और ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर मालूमाती प्रोग्राम समाअत फरमाएं। इसके अलावा रोज़ाना नशर किए जाने वाले मुंतखब प्रोग्राम भी साइट पर पाबंदी के साथ अपलोड किए जाते हैं, सामईन उनसे भी इस्तेफादा कर सकते हैं। इसके अलावा ताज़ा तरीन ख़बरें, फ़ोटो गैलरी, वीडियो क्लिप हमारी वेबसाइट में मौजूद होते हैं, सामईन उनसे भी इस्तेफादा कर सकते हैं। सामईन, आज जुमेरात है, 3 शहरीवर 1401 हिजरी शमसी मुताबिक 27 मुहर्रम अलहराम 1444 हिजरी कमरी और 25 अगस्त 2022 ईस्वी। हमारी सुबह की नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तरतीब कुछ यूं हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सामईन समाअत फरमाएंगे आलमी खबरें। खबरों के बाद हालात हाजरा पर मुश्तमिल प्रोग्राम अंदाज़े जहां पेश किया जाएगा। फिर आप सामईन नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाअत फरमाएंगे। नात के बाद प्रोग्राम सुबह उम्मीद पेश किया जाएगा। फिर आप सामईन तारीख़ी मालूमात पर मबनी हमारा रोज़ का सिलसिला यादों के झरोके समाअत फरमाएंगे। और आज के दिन की दुआ पर हमारी सुबह की नशरियात अपने इख्तिताम पर पहुँचेंगी। वक्त हुआ है आलमी खबरों का। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले खास खास खबरों का खुलासा। ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्री फौज की ड्रोन मशकें इलाके की सलामती को खित्ते के मुल्कों के ज़रिए ही यकीनी बनाया जा सकता है, मशकों के कमांडर एडमिरल सयारी का बयान। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के सरबराह इमरान ख़ान ने मौजूदा हुकूमत को ख़बरदार करते हुए कहा है कि जब मैं कॉल दूंगा तो वो आखिरी कॉल होगी। पाकिस्तान के सूबों बलूचिस्तान और सिंध में शदीद बारिश और सैलाब से तबाही, इमदादी कार्रवाइयां जारी। इमदादी कार्रवाइयां तेज़ करने की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। और हिंदुस्तान के जनूबी शहर हैदराबाद में बीजेपी के एक रुकन सूबाई असम्बली के ज़रिए शान रसालत महाब में गुस्ताखी, मुसलमानों के एहतजाज के बाद गुस्ताख रसूल गिरफ़्तार। और अब खबरें तफसील के साथ। ईरानी फौज ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सालाना ड्रोन मशकों का आगाज़ कर दिया है। इन मशकों का मकसद मुल्की दिफा में ड्रोन तैयारों के इस्तेमाल और उनकी हरबी तवानाइयों का जायज़ा लेना है। शुमाली, जनूबी, मगरबी, मशरक़ी और वस्ती ईरान के वसी इलाकों में शुरू होने वाली मुश्तरका ड्रोन मशकों में बर्री फौज के चारों दस्तों और एयर डिफेंस हेडक्वार्टर के जवान हिस्सा ले रहे हैं। इन दो रोज़ा ड्रोन मशकों में 150 ड्रोन शरीक हैं, जिनमें जासूस और हथियारबंद दोनों किस्म के ड्रोन तैयारे शामिल हैं। ड्रोन मशकों के तर्जुमान एयर एडमिरल मूसवी ने बताया कि मशकों में शरीक ड्रोन तैयारे पहले मरहले में अपने मखसूस हदफ का पता लगाएंगे और अगले मरहले में अपने हदफ को तबाह करने की मनसूबाबंदी करेंगे। उन्होंने बताया कि मशकों में हिस्सा लेने वाले ड्रोन तैयारे फर्जी दुश्मन के अहदाफ का पता लगाने का काम करेंगे और उन्हें तबाह करने के लिए ज़रूरी मालूमात ज़मीनी स्टेशनों को इरसाल करेंगे। दूसरी जानिब मुश्तरका ड्रोन मशकों के कमांडर एडमिरल हबीबुल्ला सयारी ने कहा है कि मुसल्ला फौज की अस्करी ताकत के इर्तिखा में ड्रोन तैयारे अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ایڈمرل حبیب اللہ سیاری کا کہنا تھا کہ ایرانی فوج کے عسکری نظام میں ڈرون طیاروں کو پوری طرح شامل کر لیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ ایران دفاعی میدان میں کسی دوسرے ملک سے وابستہ نہیں ہے اور ڈرون ٹیکنالوجی کے تمام آلات و وسائل مقامی سطح پر تیار کیے گئے ہیں. انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ خطے کی سلامتی کا تحفظ خطے کے ملکوں کے ذریعے ہی کیا جانا چاہیے. ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ نے ایران کی پرامن ایٹمی سرگرمیوں کے بارے میں اسرائیلی الزامات کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیا ہے. بدھ کو کابینہ کے اجلاس کے بعد صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ محمد اسلامی کا کہنا تھا کہ ایران کی تمام تر ایٹمی سرگرمیاں آئی اے ای اے کے قوانین کے مطابق اور اس عالمی ادارے کی نگرانی میں انجام پا رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ ایران ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے این پی ٹی پر کاربند ہے اور آئی اے ای اے بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتی ہے کہ تہران کی ایٹمی تنصیبات پر اس کی نگرانی میں قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ اسرائیلی الزامات نفسیاتی جنگ اور صہیونی حکومت کی دہشت گردانہ سوچ کا حصہ ہیں. اسلامی جمہوری ایران نے شامی تنصیبات اور شامی عوام پر امریکی فوجی حملے کو شام کے اقتدار اعلیٰ اور عرضی سالمیت کے خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے اس حملے کی شدید مذمت کی ہے. علاقے میں دہشت گرد امریکی فوج کے مرکز سینٹ کوم نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کی زیر نگرانی فضائی کارروائی کے دوران مشرقی شام میں واقع دیر الزور میں بعض علاقوں کو نشانہ بنایا گیا. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے شامی عوام پر امریکی فوج کی جارحیت کو کھلی دہشت گردی قرار دیتے ہوئے اس حملے کی شدید مذمت کی. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ شام میں امریکی فوج کی موجودگی بین الاقوامی قوانین کے خلاف اور شام کے قومی اقتدار اعلیٰ کی خلاف ورزی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے موجودہ حکومت کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب میں کال دوں گا تو وہ آخری کال ہوگی. پاکستانی میڈیا کے مطابق ہری پور میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ ہم اپنے اداروں پر کبھی تنقید نہیں کرتے. ان کا کہنا تھا کہ ہمارا ایک مقصد ہے کہ اس مسلط کردہ حکومت سے جان چھڑائی جائے اور ملک میں شفاف الیکشن ہوں. عمران خان نے موجودہ حکومت کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ میں حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب کال دوں گا تو وہ آخری کال ہوگی, اس لیے اس سے پہلے الیکشن کا اعلان کر دے. انہوں نے ایک بار پھر امریکہ کی ڈکٹیشن کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ میں امریکہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم تعاون کے لیے تیار ہیں, لیکن ہم کسی کی جنگ میں شامل نہیں ہوں گے, اپنے فیصلے ہم خود کریں گے. پاکستان کے صوبوں بلوچستان اور سندھ میں شدید بارشوں اور سیلاب سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے, جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے امدادی کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہیں. پاکستان کے صوبے بلوچستان میں شدید بارشوں اور سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد سینکڑوں میں پہنچ گئی ہے, جبکہ 26,000 سے زائد مکانات کو نقصان پہنچا ہے. این ڈی ایم اے نے کہا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران کوئٹہ سمیت مختلف علاقوں میں امدادی کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں. ادھر صوبہ سندھ میں بھی شدید سیلاب بارشوں سے تباہی ہوئی ہے اور بارشوں کا کئی دہائیوں کا ریکارڈ بھی ٹوٹ گیا ہے. متاثرہ علاقوں میں فوج کو طلب کر لیا گیا ہے اور پورا سندھ تقریباً بارش کی زد میں رہا ہے. ہندوستان کے شہر حیدرآباد دکن میں شان رسالت مآب میں گستاخی کرنے والے بی جے پی رکن نے صوبائی اسمبلی کو گرفتاری کے بعد ضمانت پر رہا کر دینے کے خلاف لوگوں نے شہر کے مختلف علاقوں میں احتجاجی مظاہرے کیے. ہندوستانی میڈیا کے مطابق حیدرآباد دکن کے علاقے گوشہ محل سے بی جے پی کے رکن صوبائی اسمبلی ٹی راجا سنگھ کے ذریعے پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخانہ ویڈیو جاری کرنے کے بعد شہر کے لوگوں نے مظاہرے کر کے اس کی گرفتاری کا مطالبہ کیا تھا. پولیس نے اسے گرفتار بھی کیا لیکن عدالت نے اس کو ضمانت پر رہا کر دیا۔ اس فیصلے پر حیدرآباد کے مسلمانوں نے ایک بار پھر شدید احتجاجی مظاہرے کیے اور گستاخ رسول کو گرفتار کر کے سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ منگل اور بدھ کی درمیانی رات ہونے والے مظاہروں کا یہ سلسلہ بدھ کی صبح تک جاری رہا اور کئی مقامات پر لوگوں نے دھرنے بھی دیے۔ حیدرآباد کے چار مینار علاقے سمیت متعدد حصوں میں لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر مظاہرے کیے۔ بی جے پی کے رکن صوبائی اسمبلی کے اس گستاخانہ بیان کے خلاف حیدرآباد کے کئی تھانوں میں شکایتیں درج کرائی گئی ہیں، تاہم عدالت نے ٹی راجہ سنگھ کو سخت ہدایات جاری کرتے ہوئے اسے ضمانت دے دی ہے۔ دوسری جانب حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی نے ٹی راجہ کو پارٹی سے معطل کر دیا ہے اور اسے اظہار وجہ کا نوٹس جاری کر دیا ہے۔ ابو ظہبی میں صہیونی حکومت کا سفارت خانہ اس کے مستقل ہیڈ کوارٹر منتقل کر دیا گیا۔ متحدہ عرب امارات میں صہیونی حکومت کے سفیر نے اس حکومت کے سفارت خانے کو ابو ظہبی میں اپنے مستقل ہیڈ کوارٹر منتقل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات میں صہیونی حکومت کے سفیر امیر ہائیک نے کہا ہے کہ اس حکومت کے سفارت خانے کو ابو ظہبی میں اس کے مستقل ہیڈ کوارٹر میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ابو ظہبی میں صہیونی سفارت خانے کی مستقل ہیڈ کوارٹر منتقلی کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ اس محنت کے بعد اب ہم فخر کر رہے ہیں۔ الخلیج آن لائن ویب سائٹ کے مطابق حائق نے یہ بھی لکھا کہ ابو ظہبی میں سفارت خانے کو اس کے مستقل ہیڈ کوارٹر میں منتقل کرنے کی باضابطہ تقریب جلد منعقد کی جائے گی۔ 20 ستمبر 2020 کو متحدہ عرب امارات اور صہیونی حکومت نے وائٹ ہاؤس میں امریکہ کی نگرانی میں تعلقات کو معمول پر لانے کے ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام اندازے جا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر وافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے ایٹمی معاملے میں یورپ کو ایران کی منطقی تجویز اور منطقی جواب۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے، اور اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں خاص مہمان موجود ہیں۔ مختصر سے وقفے کے بعد ہم ان کا تعارف کرائیں گے۔ لہذا فرمائیے انداز جہاں۔ جناظرین، جیسا کہ آپ خبروں میں مسلسل ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ ایران اور 4+1 کے درمیان وینا مذاکرات ایک عرصے سے جاری تھے، اور اب کسی حد تک تعطل کا شکار اس عنوان سے ہیں کہ یورپ نے ایران کو تجویز دی تھی اور ایران نے اس کا جواب دیا، جس پر یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بورل نے کہا کہ ایران کا جواب منطقی ہے، اور ایران کے جواب کو امریکہ منتقل کر دیا گیا ہے اور اب امریکہ کے جواب کا انتظار ہے۔ ظاہر ہے کہ امریکہ مئی 2018 میں خسرانہ اور غیر قانونی طریقے سے ایٹمی معاہدے سے باہر نکلا تھا، اور اس کے بعد سے مسلسل ہیلے اور بہانوں کے ذریعے ایران پر سخت ترین پابندیاں عائد کرتا رہا ہے، لیکن اب وہ دوبارہ ایٹمی معاہدے میں واپس آنے کی خواہش رکھتا ہے، لیکن ایران کی شرط یہ ہے کہ اسی صورت میں اسے ایٹمی معاہدے میں دوبارہ واپس آنے دیا جائے گا جب ایران مخالف اس کی تمام تر ظالمانہ پابندیاں ختم ہو جائیں گی، اور اسی کو لے کر مذاکرات پچھلے کئی مہینے سے جاری تھے۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھیوں نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
یورپی یورپی یونین کے خارجہ پالیسی چیف نے ایٹمی معاہدے کی بحالی کے بارے میں اس یونین کی تجاویز پر ایران کے تحریری جواب کو دانشمندانہ اور منطقی قرار دیا ہے۔ اسپین میں ایک سیمینار کو خطاب کرتے ہوئے یورپی یونین کے خارجہ پالیسی چیف جوزف بورل کا کہنا تھا کہ ہماری تجاویز پر ایران کا جواب موصول ہوا ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ انتہائی معقول اور منطقی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کا جواب امریکہ کو بھیج دیا گیا ہے لیکن ابھی تک واشنگٹن کی جانب سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ امریکی جواب موصول ہونے کے بعد ہمیں مذاکرات کے عمل کو مکمل کرنے کا موقع ملے گا اور ہم اس حوالے سے انتہائی پر امید ہیں۔ ایران نے ایٹمی معاہدے کی بحالی سے متعلق یورپی یونین کی تجاویز کا بر وقت جواب دے دیا تھا، تاہم امریکہ کی جانب سے یورپی یونین کی تجاویز کے بارے میں اب تک لیت و لال سے کام لیا جا رہا ہے۔ البتہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے واضح کیا ہے کہ جب تک یورپی یونین کو امریکہ کی جانب سے جواب موصول نہیں ہو جاتا، اس وقت تک ہم ویانا مذاکرات کے حالیہ دور کے نتیجہ بخش ہونے یا نہ ہونے کی بات نہیں کر سکتے۔ ایران کے خلاف ظالمانہ اور غیر قانونی پابندیوں کے خاتمے کے لیے مذاکرات کا حالیہ دور 4 اگست کو ویانا میں شروع ہوا تھا اور 8 اگست تک جاری رہا۔ ویانا مذاکرات میں شامل تقریباً تمام فریق ایران کے خلاف ظالمانہ اور غیر قانونی پابندیوں کے خاتمے کے لیے جاری مذاکرات کو جلد از جلد نمٹانے پر متفق ہیں، لیکن حتمی معاہدے کا حصول باقی ماندہ چند ایک مگر اہم ترین موضوعات کے بارے میں امریکہ کے سیاسی فیصلوں پر ٹکا ہوا ہے۔ امریکہ کی ظالمانہ اور غیر قانونی پابندیوں کے خاتمے کے لیے جاری مذاکرات میں جو بھی پیش رفت دکھائی دے رہی ہے وہ ایران کی مذاکراتی ٹیم کی تعمیری تجاویز اور اقدامات کا ہی نتیجہ ہے، لیکن امریکہ کی موجودہ حکومت ٹرمپ انتظامیہ کے غیر قانونی اقدامات سے ایٹمی معاہدے کو پہنچنے والے نقصانات کے ازالے سے گریزاں ہیں اور زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی پر عمل پیرا ہے جو مذاکرات کے طول پکڑنے کا سبب بنا ہے۔ ایک ذمہ دار ملک کی حیثیت سے اسلامی جمہوریہ ایران بارہا اعلان کر چکا ہے کہ چونکہ امریکہ نے علیحدگی اختیار کر کے ایٹمی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، لہذا پہلے اسے تہران کے خلاف پابندیاں ختم کر کے معاہدے میں واپس آنا ہوگا اور معاہدے پر عمل درآمد جاری رکھنے کی قابل قبول اور محسوس کی جانے والی ضمانتیں فراہم کرنا ہوں گی۔
ناظرین، ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں اس وقت خاص مہمان، ہمارے وہ ناظرین جو مسلسل انداز جہاں دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ پروفیسر قندیل عباس صاحب اکثر و بیشتر ہمارے پروگرام میں آیا کرتے تھے اور کافی وقفے کے بعد اس وقت انہوں نے ہمیں شرف بخشا ہے۔ قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کے پروفیسر اور ممتاز تجزیہ نگار پروفیسر ڈاکٹر قندیل عباس صاحب اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر قندیل عباس صاحب سے۔ السلام علیکم۔ قندیل صاحب، پہلے تو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، کافی عرصے کے بعد آپ نے بہرحال ہمارے پروگرام کو زینت بخشی ہے۔ ایران اور ایران کا ایٹمی پروگرام ہے، ظاہر ہے کہ ایک ایسا موضوع جس پر آپ کی بھی گہری نظر ہے، اور 2014 میں ایٹمی معاہدہ بھی اس پر ہوا، لیکن دیکھا جائے گا کہ ایران نے تو اپنے وعدے پر پوری طرح سے عمل کیا، لیکن امریکہ نے غیر قانونی طریقے سے جہاں خود کو معاہدے سے الگ کیا، وہیں یورپی یونین نے بھی اپنے وعدے پر عمل نہیں کیا، اور اس کے بعد دوبارہ پھر پچھلے 1.5 سال سے مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا اور معاہدے کو بحال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کتنی توقع کی جا سکتی ہے؟ اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ آخری مرحلے میں مذاکرات پہنچ گئے، تو امریکہ کو تو چھوڑیے، میں یورپی یونین کی بات کرتا ہوں، کتنی توقع ہے کہ وہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرے گا معاہدہ بحال کرنے کے تعلق سے؟
دیکھیے، میرے خیال میں جو دنیا کے موجودہ حالات چل رہے ہیں اور دنیا کے مختلف خطوں کی جو صورتحال ہے، خاص طور پر یوکرین وار کے بعد، امریکہ کے پاس کوئی اور چوائس رہ نہیں گئی کہ وہ اس معاہدے پر اسی انداز میں عمل درآمد کرے جس انداز میں 2014 میں اس پر دستخط ہوئے تھے، اور چونکہ یونی لیٹرل وڈرال کیا تھا امریکہ نے، اور اس قرارداد کا یونی لیٹرل وڈرال ہوا ہے جس کو سیکیورٹی کونسل کی 2231 ایک ریزولوشن سے گارنٹی کیا گیا تھا، تو دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایک انٹرنیشنل اگریمنٹ کی وائلیشن ہوئی ہے، ایک انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن ہوئی ہے۔ تو اس بیس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ کے پیریڈ میں تو دنیا کو کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کسی بھی معاملے میں، نہ ان کی انٹرنل پالیٹکس سے نہ ایکسٹرنل پالیٹکس سے، لیکن اب دنیا کو یہ ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ ایران کا ایک لاجیکل ویو ہے کہ جب ایران کو، ایران نے ہر سطح سے یہ کہا کہ ان کا پروگرام جو ہے وہ پیسفل پرپزز کے لیے ہے اور ان کا ملٹری گریڈ کی طرف جانے کا کوئی ارادہ نہیں، اور اس کے لیے ایون ایک ریلیجیس ورڈکٹ جس کو فتویٰ ہم کہتے ہیں وہ موجود ہے، اس کے باوجود آپ IAEA کے جتنے بھی انسپیکشنز ہوئی یہاں پہ, جتنے انہوں نے اپنے کیمراز لگائے ہوئے, کبھی یہ چیز پروو نہیں ہوئی کہ ایران موو کر رہا ہے کوئی ملٹری گریڈ پروگرام کی طرف. تو جب ایران کی آپ کی جو آبزرویشن ہے, آپ کے جو مبصر ہیں یہاں پہ یا آپ کی جتنی اسیسمنٹ ہے, اس میں بھی ثابت نہیں ہو رہا, ایران کا کلیم بھی نہیں ہے, تو پھر آپ ایران کو اگر مختلف سینکشنز کا اس کے اوپر امپوز کرتے ہیں, تو میں اس لیے یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے جتنا میڈیا ہے, دنیا کے جتنے اچھے چینلز ہیں, ان میں یہی ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ اب امریکہ کے پاس کسی قسم کا کوئی آپشن باقی نہیں رہا. اور اگر فرض کریں امریکہ اس کو کنٹینیو بھی کرتا ہے, تو ایران کے لیے بہت سے آپشنس کھل گئے ہیں. اب ایران کا $400 بلین کی ایک جو ایگریمنٹ چائنا کے ساتھ ہوا ہے, اور اسی لیول کا ایگریمنٹ رشیا کے ساتھ ہونے جا رہا ہے, تو ایران کے لیے جو لفٹ کرنا ہے سینکشنز کا, اس کی اہمیت بہت کم ہو گئی ہے. اگر یہ لفٹ نہیں بھی کرتے تو ایران کی اکانومی کو بہت بڑی سپورٹ اس سائڈ سے بھی مل رہی ہے. تو دوسرا, اب یوکرین وار کی طرف میں نے اشارہ کیا, آگے سردیاں آنے والی ہیں اور یورپ کو ایک اچھے خاصے انرجی کے کرائسس کا سامنا ہے. اگر ایران کے یہ ایشوز کو ریزالو نہیں کرتے اور رشیا بھی وہاں پہ انرجی کا کوئی بلاکیج کر دیتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کی اکانومی کے بیٹھنے کے خطرات ان کے سامنے ہیں. اور جب لاجیکل ویو ہے ایران کا, جیسے کہ جوزف بوریل نے بھی کہا ہے کہ ایران کا جو رپلائی آیا وہ بڑا لاجیکل ہے, اور ایران کے یعنی اسی چیز کو دیکھتے ہوئے کہ جوزف بوریل اس کو لاجیکل کر, اس وقت امریکہ اس بند گلی میں کھڑا ہے کہ جواب کیا دے, جب یورپ بھی ایران کے جواب کی حمایت کر رہا ہے اور دنیا سے بھی حمایت آ رہی ہے, اس وقت امریکہ ہینڈز اپ ہو کے کھڑا ہوا ہے.
جی ڈاکٹر صاحب, ظاہر ہے کہ جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا, اور تو ٹھیک ہے امریکہ کے اپنے اندرونی مفادات ہیں, لیکن یورپ کو تو ظاہر پریشانی, امریکہ ایک طرف سے چاہتا ہے کہ یوکرین کی جنگ ختم نہ ہو اور دوسری طرف سے اس معاہدے کو بھی جو ہے وہ ڈیلے کرنا چاہتا ہے, تو اس بیچ جو یورپ کو نقصان ہوگا خاص طور پر موسم سرما میں, وہ تحمل کر پائے گا؟
میرا خیال ہے کہ بالکل وہ اس قابل نہیں ہے, کیونکہ ایک طرف تو رشیا کی طرف سے ان کو جو تھریٹس آ رہی ہیں, ظاہر ہے کہ رشیا کے خلاف بھی بہت سے اقدامات ان کی طرف سے آئے ہیں, لیکن رشیا کی طرف سے جو تھریٹس آ رہی ہیں اس کی وجہ سے بھی ایک پرابلم ہے ان کے لیے, کیونکہ اگر سردیوں میں ایسی قوم جو لگژری لائف گزارنے والی ہے, جب ان کو پتہ چلے کہ ہیٹنگ کا سسٹم ان کا بند ہو جائے گا, ان کا جو گاڑی کا پہیا ہے وہ رک جائے گا, جب انرجی پوری نہیں ہوگی, تو ظاہر ہے کہ ان کی طرف سے بھی ایکسٹریم لیول کا ایک رسپانس آ سکتا ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ ابھی اسرائیل سے جو نفتالی بینٹ کا سٹیٹمنٹ آیا کہ انہوں نے چیخ و پکار شروع کر دیا کہ اگر یہ سائن ہوتا ہے تو اس کے سائن ہونے کے فوراً بعد $250 بلین ایران کو مل جائیں گے, اور وہ یہ اماؤنٹ ہی دیکھ کے وہ خوفزدہ ہے کہ اس کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا یا دنیا کے. حالانکہ انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ ایک ملک میں اگر خوشحالی آئے گی, اقتصادی خوشحالی آئے گی, تو پورے ریجن میں خوشحالی کا باعث بنے گا. میں سمجھتا ہوں کہ جو خطرات اس وقت یورپ کو لاحق ہیں, اس کا احساس امریکہ کو نہیں ہے, کیونکہ وہ اپنی نیشنل سیکیورٹی کو کبھی کندھار میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, کبھی فلوجہ میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, اور کبھی سیریا میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ان کو اپنی نیشنل سیکیورٹی پریارٹی پہ رکھنی ہے, ان کے یورپ یا مسلم ممالک کے کسی انٹرسٹ سے کوئی ان کا لگاؤ نہیں.
بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, ظاہر ہے کہ اب انتظار کرنا پڑے گا کہ امریکہ ایران کے منطقی جواب پہ, جس کی تائید یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کے سربراہ نے کیا ہے, اس کا کیا جواب دیتا ہے. اور گیند اس وقت پوری طرح سے یورپ اور خاص طور پر امریکہ کے پالے میں ہے, اور اس پوری صورتحال میں ایران اپر ہینڈ ہے, اور ایران پہلے بھی کہہ چکا ہے کہ معاہدہ ہو یا نہ ہو, ہم اپنی جو ترقی کی رفتار ہے اس کو جاری رکھیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے لیے باسی زیودی کے ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. بہت شکریہ.
سامعین, ابھی آپ حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب یا نبی قب ہو کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب اب ایک میں ہی تو نہیں طالب دید ہے سب, یا نبی امی لقب او کرم شاہ عرب, یا نبی امی لقب, یا نبی امی لقب. سب نے پا جاؤں گا کب, یا نبی امی لقب, یا نبی امی لقب, یا نبی امی لقب, یا نبی امی لقب. سنگ سے سکھلایا ہمیں پیارے آقا نے ادب, یا نبی امی لقب. ایک میں ہی تو نہیں طالب دید ہے سب, یا نبی امی لقب.
سمعین, ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. سمعین, ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. سمعین, انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. اور اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید,
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں, جو شخص بھی جمعے کے دن خدا کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھے گا, پروردگار عالم اسے 10 دنوں کے روزے کا ثواب عطا کرے گا. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین, پروردگار عالم کی عظیم نشانیوں میں سے ایک بارش بھی ہے. اللہ نے بہت سی آیتوں میں عالم بالا سے کرۂ ارض پر پانی برسانے کا ذکر فرمایا ہے اور لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا؟ کہیں بادلوں سے پانی کے برسنے کا بیان ہے؟ یہ پانی جو تم پیتے ہو اسے تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ اور بادلوں سے لگاتار پانی برسایا تاکہ اس کے ذریعے سے غلہ اور سبزی اور گھنے باغ اگائیں۔ بعض آیتوں میں آسمان سے رزق نازل کرنے کا بیان ہے، ارشاد ہوتا ہے، اور اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ کرۂ ارض پر موجود پانی کو اللہ بخارات میں تبدیل کرتا ہے جو بادلوں کی صورت ہوا کے دوش پر آسمان کی طرف سفر کرتے ہیں اور جہاں جہاں ان کی ضرورت ہوتی ہے پھیلا دیے جاتے ہیں، اور زمین کے اوپر ایک خاص فاصلے پر پہنچ کر بالعموم پانی کی بوندوں کی شکل میں زمین ہی پر برس پڑتے ہیں۔ بعض اوقات اولوں اور برف کی صورت میں بھی ہوتے ہیں۔ اللہ نے بڑے خوشکن اور خوبصورت پیرائے میں بادلوں کے بننے اور ان سے پانی کے برسنے کو بیان فرمایا ہے۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں، پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی ہیں، سب کے رفتاری سے چلنے والی ہیں، پھر ایک بڑے کام یعنی بارش کی تقسیم کرنے والی ہیں۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں، پھر ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں، اور وہ خدا ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے، پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں تو انہیں کسی مردہ سرزمین کی طرف حرکت دیتا ہے اور وہاں میہ برسا کر مردہ زمین سے طرح طرح کے پھل نکالتا ہے۔ وہی ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے جنہیں دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی بنتی ہیں۔ وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے، بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکیزگی بیان کرتی ہیں اور فرشتے اس کی ہیبت سے لرستے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ وہ کڑکتی ہوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے اور بسا اوقات انہیں جس پر چاہتا ہے عین اس حالت میں گرا دیتا ہے۔ جبکہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے رہتے ہیں، در حقیقت اس کی چال بڑی زبردست ہے۔ پانی ایک بے رنگ، بے ذائقہ، مگر فرحت بخش، شفاف اور ایک مائع ہے۔ اس کی اپنی کوئی شکل نہیں، جس برتن میں ڈالیں اس کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اوپر سے نیچے کی طرف بڑی تیز رفتاری سے بہتا ہے اور بہنے کے دوران توانائی پیدا کر لیتا ہے۔ پانی کی اسی توانائی کو انسان نے بجلی پیدا کرنے کا ذریعہ بنا لیا ہے اور اسی مقصد کے لیے بڑے چھوٹے آبی ذخائر بنائے جاتے ہیں۔ سورج کی شعاع جب پانی کی بوند سے گزرتی ہے تو سات رنگوں میں منتشر ہو کر قوس و قزح بناتی ہے، جس کو بالعموم بارش کے بعد آسمان کے ایک جانب سات خوبصورت رنگوں کے قوس میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ پانی کے بغیر زندگی پروان نہیں چڑھ سکتی۔ پودے کے بیج کے اندر موجود جنین میں اللہ نے پانی کی ایک مخصوص مقدار پیدا فرمائی ہے جو جنین کو نہ صرف بڑے عرصے تک زندہ رکھتی ہے بلکہ آہستہ آہستہ نشو نما بھی دیتی ہے۔ جب یہ بیج زمین میں بویا جاتا ہے اور پانی سے سینچا جاتا ہے تو یہ بیج نشو نما پا کر جلد ہی پودے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اگر بیج میں پانی مفقود ہو جائے تو اس کے اندر کا جنین مردہ ہو جائے گا اور کسی صورت بھی نشو نما نہ پا سکے گا۔ جانوروں کے انڈے اور چھلکے یا جھلی کے اندر بھی جنین کے گرد پانی کی ایک مخصوص مقدار پیدا کی گئی ہے۔ اس پانی میں جنین پرورش پاتا ہے اور مخصوص وقت پر جھلی یا چھلکا توڑ کر باہر نکل آتا ہے۔ یہاں بھی پانی کی غیر موجودگی جنین کے نشو نما پر منفی اثرات ڈالتی ہے۔ دودھ دینے والے حیوانات مثلاً گائے، بھینس، بکری وغیرہ کے رحم میں پرورش پانے والے جنین کے گرد تین پردے ہوتے ہیں جن میں پانی بھرا ہوتا ہے، اور جنین در حقیقت اس پانی میں تیرتا رہتا ہے، اسی کے ذریعے اپنی غذا بھی حاصل کرتا ہے اور جس میں پیدا ہونے والے گندے مادے بھی خارج کرتا ہے، اور پیدائش کے وقت اس پانی کی قوت سے اپنے مقررہ وقت پر رحم مادر سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ پرورش پانے والے جنین کے گرد پانی کی کمی یا زیادتی اس کی نشو نما کو متاثر کرتی ہے، لہذا یہاں بھی پانی کا موجود ہونا اور متوازن ہونا لازمی ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم رسول بخش رند صاحب سندھ پاکستان کے شہر ٹنڈو الہیار سے لکھتے ہیں، نئے ہجری قمری سال کا آغاز محرم سے ہو گیا ہے۔ محرم ہمیں حقیقی زندگی گزارنے کا درس دیتا ہے۔ واقعہ کربلا نے زندگی گزارنے کی سمت معین کر دی ہے، یعنی حق کے ساتھ جیو اور حق کے ساتھ مرو۔ لیکن آج ہم امام عالی مقام کے درس عاشور سے سبق نہیں سیکھ رہے ہیں، اور دنیا میں مسلمانوں کی جو حالت ہے اس نے ہمیں گردنیں شرم سے جھکا دی ہیں، اس نے ہم سب کی گردنیں شرم سے جھکا دی ہیں۔ آج بعض مسلم حکمران اسلام دشمن طاقتوں کی گود میں جا بیٹھے ہیں، اور انہوں نے اسلامی اقدار کو داؤ پر لگا دیا ہے، سرزمین حجاز کے تقدس کو پامال کر دیا ہے۔ ریڈیو تہران نے ماہ محرم میں اچھے پروگرام نشر کیے ہیں اور اپنی سابقہ روایت کو برقرار رکھا ہے، دیگر پروگرام بھی اچھے جا رہے ہیں۔ ہمارے شہر میں ریڈیو تہران کی آواز بھی قدر بہتر ہے، خاص طور پر صبح اور شام کی نشریات صاف سنائی دیتی ہے، جبکہ رات کی نشریات میں دیگر ریڈیو اسٹیشنوں کی نشریات مخل ہوتی ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ جہاں سامعین، محترم رسول بخش رند صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مکہ و مدینہ کے درمیان سے گزر رہے تھے، اور امام علیہ السلام کا مشہور و معروف غلام مصادف بھی آپ کے ہمراہ تھا۔ چلتے چلتے امام علیہ السلام کی نظر ایک شخص پر پڑی جو ایک درخت کی شاخ پر بیٹھا تھا، اور اس کے چہرے سے مصیبت و غم کے آثار نمایاں تھے۔ امام علیہ السلام نے مصادف سے کہا، شاید یہ بہت زیادہ پیاسا ہے اور پیاس کی وجہ سے بے حال ہو چکا ہے۔ امام علیہ السلام اس کے پاس پہنچے اور اس سے پوچھا، کیا تم پیاسے ہو؟ اس نے کہا، ہاں میں بہت سخت پیاسا ہوں۔ امام علیہ السلام کے حکم سے مصادف سواری سے نیچے اترے اور اس مرد کو سیراب کیا، لیکن اس کی وضع و قطع سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مسلمان نہیں ہے بلکہ ایک عیسائی ہے۔ جب امام علیہ السلام اپنے غلام مصادف کے ساتھ وہاں سے چلے گئے تو راستے میں مصادف نے امام علیہ السلام سے سوال کیا، اے مولا، کیا نصرانی کو صدقہ دینا جائز ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، وقت ضرورت، خاص کر ایسے حالات میں ہم اسے صدقہ دے سکتے ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین، اب وقت ہوا ہے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارے روز کے سلسلے یادوں کے جھروکے کا۔ پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ شام کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ جب تک کے لیے آپ تمام سامعین کو خدائے بزرگ و برتر کی پناہ میں سونپتے ہیں، تو سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ با سید کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 3 شہری برس 27 محرم اور 25 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سن 1095 عیسوی کو صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا۔ صلیبی طاقتوں نے بظاہر بیت المقدس پر قبضے کے لیے اقدام کیا تھا، لیکن ان کا اصل مقصد وسیع و عریض اسلامی سرزمینوں پر قبضہ کرنا تھا۔ ان جنگوں میں روسی سپاہی اپنے لباس اور کاندھے پر سرخ صلیب یا ریڈ کراس کا نشان استعمال کرتے تھے، اسی بنا پر یہ جنگیں صلیبی جنگوں کے نام سے مشہور ہیں۔ صلیبی افواج نے بیت المقدس پر 1099 میں قبضہ کر لیا اور بڑے پیمانے پر لوگوں کا قتل عام کیا۔ 12ویں صدی عیسوی کے اواخر میں صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں مسلمان افواج کے ساتھ ہونے والی جنگوں میں عیسائیوں کو شکست اٹھانا پڑی اور مسلمانوں نے 1187 میں بیت المقدس کو آزاد کرا لیا۔ صلیبی جنگوں کا سلسلہ 1270 تک جاری رہا اور رومیوں کو اکثر شکست ہوئی۔ پچیس اگست سن 1825 عیسوی کو یوروگوائے نے برازیل سے آزادی حاصل کی۔ یہ ملک ایک عرصے تک پرتغال اور اسپین کے قبضے میں رہا۔ 1810 سے 1814 تک کے برسوں میں چلنے والی خونریز تحریکوں کے بعد یوروگوائے نے ایک حد تک خود مختاری حاصل کی۔ 1820 میں یہ ملک برازیل کے قبضے میں چلا گیا اور اس نے اسے اپنے ایک صوبے میں تبدیل کر لیا، لیکن 5 سال کے بعد لاطینی امریکہ کی علیحدگی پسند تحریکوں کے نتیجے میں یوروگوائے نے بھی آزادی حاصل کر لی۔ یوروگوائے بحر اوقیانوس کے ساحل پر واقع ہے اور اس کا رقبہ 176,215 مربع کلومیٹر ہے۔ برازیل اور ارجنٹینا اس کے ہمسایہ ممالک ہیں۔ پچیس اگست سن 1867 عیسوی کو معروف برطانوی سائنسدان مائیکل فیراڈے کا 76 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ وہ 1791 میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنے کام کا آغاز جلد سازی سے کیا۔ اس وقت فزکس کا ایک فارمولہ فیراڈے کے نام سے ہی موجود ہے۔ انہوں نے ہی سب سے پہلے بہت سی گیسوں کو مایا میں تبدیل کیا۔ پچیس اگست سن 1888 عیسوی کو معروف ریاضیداں، ماہر تعلیم اور سیاستداں علامہ عنایت اللہ خان مشرقی پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق امرتسر کے ایک صاحب ثروت اور علمی گھرانے سے تھا اور ان کو شروع سے ہی علم ریاضی میں غیر معمولی دلچسپی تھی۔ 18 سال کی عمر میں انہوں نے ایم اے ریاضی کے امتحان میں نہ صرف صوبے بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کی بلکہ یونیورسٹی کے تمام سابقہ ریکارڈ توڑ دیے۔ علامہ کے اس میلان طبع کو دیکھتے ہوئے ان کے والد نے انہیں انگلستان بھیج دیا۔ وہاں انہوں نے مختلف اہم امتحانوں میں امتیازی پوزیشن حاصل کر کے انگلستان کے علمی حلقوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ علامہ کی شہرت ہندوستان پہنچی تو وہاں کے بڑے بڑے والیان ریاست اور حکومت کی طرف سے انہیں کئی عہدوں کی پیشکش کی گئی، لیکن علامہ نے انہیں قبول نہیں کیا۔ البتہ 1915 میں اسلامیہ کالج پشاور کے پرنسپل کے عہدے کو قبول کر لیا۔ علامہ مشرقی مسلمانوں کے فروئی اختلافات سے بہت رنجیدہ رہتے تھے۔ انہوں نے 1932 میں خاکسار تحریک کی بنیاد رکھی، جس کو 28 فروری 1940 کو خلاف قانون قرار دے دیا گیا۔ 27 اگست 1963 کو علامہ مشرقی نے وفات پائی۔ ستائیس محرم 1306 ہجری قمری کو مشہور مسلمان دانشور اور فقیہ آیت اللہ الحاج ملا علی کنی نے تہران میں وفات پائی۔ انہوں نے بہت لگن کے ساتھ عربی اور دینی علوم حاصل کیے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد وہ نجف اشرف تشریف لے گئے، جہاں سالہ سال تک تحقیق اور مطالعہ کیا اور درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ ایران واپس آ کر انہوں نے حکام کے انحراف کے خلاف آواز اٹھائی اور اس کے ساتھ ساتھ متعدد کتابیں بھی تحریر کیں۔ ان کی کتابوں میں توزیع المسائل فی العلم الدرایا والرجال، القضاء والشہادات اور تحقیقاتی در مسائل فقہ اسلام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ تین شہریور 1320 ہجری شمسی کو دوسری جنگ عظیم کے دوران اتحادی ممالک کی فوجوں نے ایران پر قبضہ کر لیا۔ اس سال سوویت یونین کی طرف جرمن افواج کی پیش قدمی سے امریکہ، فرانس اور برطانیہ کو شدید تشویش لاحق ہو گئی تھی، کیونکہ سوویت یونین پر جرمنی کے غلبے کی صورت میں مشرق وسطی اور مشرق بعید میں مغرب کے مفادات خطرے میں پڑ گئے۔ اسی بنا پر مذکورہ تینوں ملکوں نے فیصلہ کیا کہ ایران کے راستے سوویت یونین کو ہتھیار اور غذا پہنچائی جائے۔ ایران کے غیر جانبدار رہنے کا اعلان کرنے کے باوجود تین شہریور 1320 ہجری شمسی کو صبح سویرے سوویت یونین کی فوج نے شمال مغرب اور مشرق سے اور برطانوی افواج نے جنوب کی طرف سے ایران پر فضائی، زمینی اور بحری حملہ کر دیا۔ ایران کے مطلق العنان حکمران رضا خان کی نااہلی کی وجہ سے متعدد فوجی مراکز تباہ ہو گئے۔ برطانیہ اور سوویت یونین کی فوجوں نے 20 دن کی لڑائی کے بعد تہران پر قبضہ کر لیا۔ لندن اور ماسکو کے اتفاق سے رضا خان کو حکومت سے بے دخل کر کے جلا وطن کر دیا گیا اور اس کے بیٹے محمد رضا پہلوی کو تخت سلطنت پر بٹھا دیا گیا۔ سامن، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ و ناصر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقنی خیره و خیر ما فیه و خیر ما بعده و صرف عنی شره و شر ما فیه و شر ما بعده اللهم انی بذمت الاسلام اتوسل الیک و بحرمت القرآن اعتمد علیک و بمحمد المصطفى صلى الله عليه و آله استشفع لدیک فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقوى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحال من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الحموم والغموم في حسنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي